بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یکم جولائی سن 2005، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں عالم اسلام کی ذلت و رسوائی کے اسباب اور ان کا حل کے موضوع پر ایک جامع خطاب فرمایا.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. آج موقع ملا ہے، قرآن کا پیغام تو آج تک بار بار آپ تک پہنچا ہے الحمدللہ. اس مسجد میں مثبت طور پر قرآن مجید ہی کا بیان ہوتا ہے، اسی کی تعلیمات جو ہیں ان کو لوگوں کے قلوب و اذہان میں پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے. لیکن یہ کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جائزہ لیں کہ یہ حالات ہمارے ساتھ جو اس وقت پیش آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں، ان سے نکلنے کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی راستہ ہے یا یہی صورت برقرار رہے گی کہ ہم امریکہ کی غلامی میں اور زیادہ اس کے شکنجے میں کسے جائیں گے. اس لیے کہ یہ بات تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج پوری امت مسلمہ پر اور خاص طور پر مسلمانان پاکستان پر ذلت اور رسوائی گویا کہ اللہ کی طرف سے مسلط کر دی گئی. ہماری ذلت و رسوائی کا جو عالم ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی، اب تو بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے وہ وقت دیکھا تھا، نئی نسل ہے جو موجود ہے. لیکن یہ جو جذبات تھے، انگریز کی غلامی، ہندو کی غلامی، اس سے نجات پانے کے لیے مسلمانوں نے جو ایفرٹ کی، جو دعائیں کی، جو اللہ سے وعدے کیے، اور ایک ناممکن شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ممکن بنا کر دکھا دی. اللہ کی تائید و توفیق خصوصی تھی کہ پاکستان بنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنا آپ اس معاملے کو انالائز کریں گے اتنی ہی یہ بات اور زیادہ پختہ ہوگی کہ تائید غیبی کے بغیر یہ معاملہ ممکن نہیں تھا. لیکن جو آزادی کی دولت ہمیں عطا ہوئی ہے، وہ آہستہ آہستہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم اس سے تقریباً ہاتھ دھو بیٹھے. ہمارے ہاں جو بھی ہے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اصل حکمرانی امریکہ کی ہے، اس کا ایک وائس رائے ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ایک وائس رائے ہے جو کرزئی کی شکل میں افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، ساری ڈکٹیشن وہاں سے آتی ہے. اور یہ بات اب ریکارڈ پر ہے، ٹومی فرینک نے جو کتاب لکھی ہے کہ 9/11 کے بعد جب مشرف صاحب کو کال آئی ہے، وہ بش کی تھی یا کولن پاول کی تھی، کہ ادھر یا ادھر تم ہمارے ساتھی ہو یا دوست ہو فیصلہ کرو، دشمن ہو یا دوست ہو. تو امریکن جنرل جو ہے وہ لکھتا ہے کہ جو مطالبات ہم نے پیش کیے، سات مطالبات، ہمارا خیال تھا کہ ان میں سے چند ایک پاکستان مانے گا، سب کے سب پاکستان نے تسلیم کر دیا. اس درجے لیٹ گئے، نتیجہ نکل رہا ہے. کوئی مسئلہ ہو ہمارا، وانا آپریشن ہو تو امریکہ کے دباؤ پر، نصاب تعلیم کا معاملہ ہو تو آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے بدلا گیا اور آنن فانن نصاب تعلیم جو ہے وہ تبدیل ہوا. عدالتی معاملات ہوں، کچھ ہوں، ڈکٹیشن وہیں سے آتی. یہ روشن خیالی کا جو تصور ہے یہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ کو ایک اسلام کا ایک نیا ایڈیشن مطلوب ہے جس میں ان کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو. ایسا بے ضرر اسلام، اسلام کو بدھ مت بنا دیا جائے، نام تو اسلام کا ہو لیکن دانشوروں کے ذریعے اس کی وہ قلب ماہیت کی جائے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان کے ذریعے سے ایک ایسا نیا ایڈیشن لایا جائے کہ جو وہاں سے سرٹیفائیڈ ہو، جیسے آئی ایس او کی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے نا آپ کی انڈسٹری کے اندر، اسی طرح اسلام اور اس کی تعلیمات، اس کی ویلیوز کی بھی سرٹیفیکیشن وہاں سے آئے گی. ہاں یہ اسلام ہمیں منظور ہے، اور اس کو یہاں پر نافذ کرنا اور اس کو فروغ دینے کا ٹھیکہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور وہ کام ہو رہا ہے. یہ ساری صورتحال اور ہم دیکھ رہے ہیں، بے بس ہیں. یہاں تک کہ ایم ایم اے بنی ہے، بڑا اس میں یہ اس بات کا امکان پیدا ہوا تھا کہ اب شاید شریعت کا نفاذ ہوگا اور امریکی عمل دخل جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور امریکہ جو ہے ہر معاملے میں گھستا چلا آ رہا ہے، اب شاید اس پہ کوئی بریک لگے گا، کوئی رکاوٹ آئے گی. لیکن آپ کو معلوم ہے ایم ایم اے کے دور میں ہی وانا آپریشن ہوا ہے، اسی علاقے میں ہوا جہاں ان کی حکومت، کوئی روک نہیں لگا سکا. کیوں ہے یہ ساری صورتحال؟ اور پھر جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں. یہ ذلت و خواری جو ہے اسی کا ایک مظہر پھر یہ سامنے آیا، پاکستانی قوم کی ذلت و رسوائی. وہ جو واشنگٹن ٹائم کے اندر جو کارٹون چھپا ہے اس میں ہمیں آئینہ دکھا دیا گیا، یہ تمہاری حقیقت ہے، امریکہ کی نظر میں تمہاری یہ حیثیت، تم جو سمجھتے ہو کہ تم اس کے دوست، اتحادی، فرنٹ لائن سٹیٹ اور ایک عالمی مہم میں اس کے مددگار، جو کچھ مرضی سمجھو، اصل حقیقت تمہاری یہ. اور پورا اقوام عالم میں یہ عزت ہے، یہ جوتا ہے جو ہمارے منہ پر مارا گیا، پوری قوم کے منہ. اسی طریقے سے قرآن مجید کی بے حرمتی کے جو واقعات ہوئے ہیں، دیکھیے یہ بے حرمتی اصل میں یہ ذلت اور رسوائی مسلم امہ کی ہے، یہ ہماری غیرت کو آواز دی گئی. کچھ بھی دم خم ہے تو آؤ، ہم تو یہ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. ذلت اور رسوائی کس کی ہے؟ اس امت کی. دنیا میں 1.5 ارب کے قریب ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے، اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. کیا اس کے بعد مشرف صاحب نے کہا کہ وہ ان مجرموں کو ہمارے حوالے کرو، یا کسی اور کو اس کی توفیق ہوئی، اس لیول پر بات کی گئی؟ جو تمہارے مجرم ہیں، جنہیں تم مجرم سمجھتے ہو، اگرچہ وہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں تم نے خود یہاں پر پروموٹ کیا ہے، ریکروٹمنٹ ہوئی ہے عرب ورلڈ سے افغان وار کے لیے، رشیا کے خلاف امریکہ نے کروائی. اس وقت امریکہ اس جہاد کے پیچھے تھا، اس وقت یہ مجاہدین جو ہیں ان کی اس کی آنکھوں کا تارا تھے، یہ وہی ہیں، وہ تو نہیں بدلے، بدلے تو تم ہو. لیکن اب تمہارے کہنے پر ہم نے مان لیا کہ چلو تمہارے مجرم ہیں، پکڑ کے تمہارے حوالے کر رہے ہیں، تو جو ہمارے مجرم ہیں پوری قوم کے، پوری ملت کے، ان کو ہمارے حوالے کرو، ورنہ تعاون آج سے ختم. لیکن نہیں، میں پھر عرض کروں گا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ اصل میں ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے جو اس قوم پر مسلط ہے. اس حوالے سے 3 سوالات ہیں وقت تو اگرچہ بہت کم ہے، میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں ان کا جواب دے سکوں۔ سوال نمبر ایک یہ ہے کہ یہ صورتحال کیوں ہے؟ کیا ہم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں؟ کیا ہم ہی زمین پر توحید کے علم بردار اور اللہ کی آخری اور سچی کتاب کے حامل نہیں ہیں؟ اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے تھی، اور جو ہمیں ٹیڑھی نظر سے دیکھے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جو ہے وہ عبرتناک سزا دیتا، ہمارے سامنے ہونا تو یہ چاہیے، وہ اس کے برعکس رہا ہے۔ کیوں؟ کس کے جرائم ہیں جس کی یہ سزا ہمیں مل رہی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ کیوں ہے؟ اس سلسلے میں جیسے کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں ان حالات کو سمجھنا ہے اور ان کا حل تلاش کرنا۔ دیکھیے، قرآن مجید نے کوئی بات جو ہے تشنا نہیں چھوڑی، قیامت تک کے لیے اس کا پیغام ہے کامل۔ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم۔ ایک حدیث میں قرآن مجید کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، یہ قرآن وہ کتاب ہے، وہ عظیم شے، پچھلی قوموں کے احوال بھی اس میں موجود ہیں، آنے والے حالات کا ذکر بھی اس کے اندر ہے، اور تمہارے تمام تنازعات اور مسائل کا حل بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ قرآن نے ہمیں صاف طور پر بتا دیا تھا کہ اگر تم نے دین کے ساتھ بے وفائی کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ یہ وضاحت کر دوں کہ اصل گفتگو ہو رہی ہے یہود سے، اہل کتاب سے، لیکن آئینہ ہمیں دکھایا گیا، یہود اور اہل کتاب کا معاملہ کیا تھا؟ جیسا شریعت کے ساتھ آج ہمارا سلوک ہے وہی ان کا تھا، کچھ باتوں پر عمل ہو رہا ہے، کچھ دینی شاعر کی پابندی تھوڑی بہت ہے، لیکن کاروبار ہو رہا ہے اپنی مرضی کے مطابق، سود حرام ہے، سود پوری ہو رہی ہے، معاشرت جو ہے وہ اپنی مرضی کی ہے۔ دین تو کل وحدت کا نام ہے، اگر نماز کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے تو سود چھوڑنے کا حکم بھی تو اسی اللہ کا ہے، ستر و حجاب کی تعلیمات کس کی ہیں؟ قرآن مجید میں معاشرتی تعلیمات جتنی تفصیل سے آئی ہیں، لیکن ہم اس کو سرے سے اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ جو طرز عمل ہے کہ کتاب شریعت کے ایک حصے کو مانو اور ایک کو نہ مانو، مستقلاً اپنی زندگی سے خارج کر دو، کہ بغیر سود کے تو آج کل کاروبار ہو نہیں سکتا، اور یہ بات ہم نے قومی سطح پر بھی کہی ہے، مشرف صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی، آج کے دور میں معاشی نظام سود کے بغیر نہیں چل سکتا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کچھ بھی کہتا پھرے، ہمیں تو یہی کام کرنا ہے۔ آج وہ کلچر، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا، وہ تہذیب آج نہیں چلے گی، آج تو ویسٹ سے آئی ہوئی تہذیب، وہ کلچر، اس کو فروغ دینا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو، ایک حصے کو پاؤں تلے رونتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا۔ بڑا کلیئر میسج ہے، سن لو، جو کوئی تم میں سے اس حرکت کا ارتکاب کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ دنیا کی زندگی میں انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے۔ ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب، اور تم اپنے آپ کو چاہے یہ سمجھو کہ جنت میں ہماری سیٹ ریزرو ہے، مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گئے تو جنت تو پیدائشی حق ہے، اسے کون چھین سکتا ہے ہم سے؟ سن لو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، جو لوگ دین کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، اللہ کے دین سے بے وفائی کریں گے، غداری کریں گے، قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہے، دین و شریعت کو ماننا ہے تو پورے کو اختیار کرو، پورے کو اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ طے کریں کہ پوری زندگی میں اللہ اور رسول کے ہر حکم کی پابندی کرنی ہے. کسی وقت کہیں لغزش ہو گئی, پاؤں پھسل گیا, کہیں غفلت ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, لیکن صراط مستقیم پر تو چلیں نا. جب طے کر لیا کہ نہیں یہ بس مسجد کی حد تک تو اللہ کا حکم چلے گا, نہ گھر میں نہ کاروبار میں نہ باہر, تو یہ بندگی اور یہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اہل ایمان دین میں اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا. شیطان تو چاہتا ہی ہے, وہ تمہیں فحاشی کی طرف لاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, فقر سے ڈراتا ہے. اور جب انسان کو یہ اندیشہ ہو کہ کل کیا ہوگا, کل کیا کھاؤں گا, کیسے اپنے مستقبل کا انتظام کروں, اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کا معاملہ ذہن سے نکل گیا, تو اب یہ سود کو فروغ ملتا ہے. سود, پیسے سے اور پیسہ بنایا جائے, اور پیسہ بنایا جائے. اور ویامرکم بالفحشاء, دوسرا سب سے بڑا حد کنڈا فحاشی, اور یعنی اس کے ذریعے تمہیں پٹڑی سے اتارتا ہے اسلامی معاشرت سے شیطانی معاشرت کی طرف. تو یہ اصول بتا دیا کہ اگر تم نے یہ طرز عمل اختیار کیا تو دنیا میں بھی ذلت اور مسکنت کا عذاب تم پر مسلط کر دیا جائے گا. چنانچہ اسی اللہ تعالیٰ کی سنت کا اظہار ہوا بنی اسرائیل کے معاملے میں. قرآن مجید میں دو جگہوں پر آیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ, ان پر ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلط کر دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب ان کے ہاں مسلسل نبی اور رسول آ رہے تھے, جب وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تھے. 2000 سال تک وہ زمین پر اللہ کی نمائندہ امت رہے ہیں, اور اس میں سے 1400 سال ایسے ہیں ان کی تاریخ کے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی یا رسول موجود نہ ہو. ایک وقت میں ایک سے زائد نبی بھی موجود رہے, اور وہ سب کے سب ہماری اصطلاح میں ہم کہیں گے سید زادے تھے, اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام, اللہ کے نبی, جلیل القدر نبی کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل ہے, کوئی باہر کی نسل شامل نہیں ہے. اور یہ کس درجے ان کا جو ہے وہ شجرہ نسب پاکیزہ ہے. حضرت یعقوب خود اللہ کے نبی, ان کے والد حضرت اسحاق وہ اللہ کے نبی, ان کے والد حضرت ابراہیم وہ تو ابو الانبیاء امام الناس, لیکن ان پر بھی اللہ کے عذاب کے جو کوڑے برسے ہیں اس دنیا میں, اس کی تفصیل آپ قرآن مجید میں جا بجا دیکھ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے دین سے, شریعت سے بے وفائی کی اور وہ طرز عمل اختیار کیا جو آج ہم نے اختیار کیا ہے, تو ان پر ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلط کر دیا گیا. اور مسکنت کو میں بیان کیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ مسکنت کہتے ہیں محتاجی, ہیلپ لیسنیس, آدمی کچھ کر نہیں سکتا, جیسے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, کچھ نہیں کر پا رہے, بلکہ پورے عالم اسلام پر نظر ڈالیں سب کی ایک کیفیت ہے. ایک ظالم قصاب ہے امریکہ کی شکل میں, اور 57 بھیڑے ہیں جو اس کے سامنے ہیں, اور اس کے عزائم سب نظر آ رہے ہیں. ایک بھیڑ کو پکڑا, پہلے افغانستان پر حملہ, پھر عراق, بقیہ 55 بھیڑیں جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی. وہ منصوبہ بندی کی صلاحیت سے بھی آ رہی ہیں. او آئی سی کا اجلاس ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل ایشو پر بات ہی نہیں ہو رہی, نشستند و گفتند و برخاستند. پوری امت کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے, اور پورا جو اس وقت امت کی کے وجود کو اور بقا کو خطرات لاحق ہیں, اس پر کوئی گفتگو نہیں. اور زیادہ سے زیادہ ڈیبیٹ ان بھیڑوں میں کیا ہو رہی ہے, اگلی باری کس کی ہے, بس اس سے زیادہ کچھ کرنے پر قادر نہیں. اسے کہتے ہیں مسکنت کا عذاب. تو ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، یہ ہے معاملہ جو ہمارے ساتھ ہوا. اور اس وقت ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ امت کے اجتماعی جرائم کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے. اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدگی سے واضح فرمایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مروی ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی اس منبر سے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اب قوموں کو عروج اور سربلندی عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کرنے کی پاداش میں ذلیل اور رسوا کر دے گا. چنانچہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے، ہم نے کتاب کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، اپنی تہذیب کو چھوڑا. اقبال نے یہی بات کہی تھی نا، انہی قرآن اور حدیث سے جو کشید کی ہوئی تعلیمات ہیں انہی کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں پیش کیا تھا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وہ چند ہزار نکلے تھے عرب کے صحرا سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، ذرا یاد کیجیے اس وقت کو، اور وقت کی دو سپر پاور سے بیک وقت ٹکرا گئے، رومن امپائر، پرشین امپائر. پرشین امپائر کی تو دھجیاں بکھیر دی، اس کا وجود ہی ختم، اور رومن امپائر کے بھی ایک بڑے حصے پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، چند ہزار. اور آج ڈیڑھ ارب ہیں مسلمان، لیکن ذلت و مسکنت کی تصویر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ واقعی مسلمان تھے. اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینے والا، جسے قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، وہ اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو اللہ اور رسول پر ایمان ہے تو ان کی اطاعت بھی کرو، ورنہ تمہارا دعویٰ بے بنیاد. اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اور تمہارا نقشہ تو یہ ہے کہ وضع میں تم ہوں نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. وضع قطع تم نے نصارہ کی اختیار کی ہے، تہذیب و تمدن ہندوانہ ہے یا ویسٹرن کلچر ہے، اور دنیا داری میں دولت کے ساتھ محبت اور بزدلی میں تم یہود کو کہیں پیچھے چھوڑ گئے ہو. یہ وہ جرائم ہیں جن کی سزا ہمیں مل رہی ہے. اب وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، لیکن میں صرف اشارہ کروں گا چند جملوں میں کہ یہ کسی ایک طبقے کا قصور نہیں ہے، یہ قومی جرائم ہیں، ملی جرائم ہیں. افراد تو اب بھی موجود ہوں گے، اقبال ہی کے اس شعر کے مصداق کے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے کی سہرگاہی سے جو ظالم وضو. لیکن آپ پاکستان ہی کا جائزہ لے لیجئے، ان 57 برسوں میں کسی ایک طبقے پر آپ انگلی نہیں رکھ سکتے کہ ان کا کردار جو ہے وہ ایک رول ماڈل کا ہے. سیاستدان ہو وہاں کرپشن، فوج ہو اس کا حال سب کو معلوم ہے، بیوروکریسی ہو کچھ کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں، جاگیردار طبقہ ہو، وڈیرے ہوں، سرمایہ دار ہوں، اسلامی اعتبار سے کوئی رول ماڈل ان میں سے کسی کو ہم سمجھیں، یہاں تک کہ علماء، دینی طبقات، جو ان کا رول قرآن نے معین کیا تھا وہ تو نہیں، یعنی منکر ہے اصل منکرات کے اور معاصی کے سیلاب کی آگے بند باندھنا کا کام جو ہے وہ علماء کا ہے. اس منبر و محراب کا استعمال ہو، اس کے ذریعے قرآن کی تعلیمات کو پہنچایا جائے، لوگوں میں معروف کے لیے، نیکی کے لیے جذبات جو ہیں ان کے جگائے جائیں، ان کے اندر منکرات سے بچنے کا ایک جذبہ پیدا کیا جائے، سود کے حوالے سے کہ جتنی بڑی وہ شے ہے گناہ، اس کی جو قباحت ہے، جو شناعت ہے، اس کی اویئرنیس عام کی جائے، اور پھر یہ کہ منکرات کے خلاف کھڑے ہونے کا ایک جذبہ ان کے اندر پیدا کیا جائے، ایمانی جذبہ، جہادی جذبہ. یہ کام ہونا چاہیے تھا اس منبر و محراب سے. اس کو کتنا اس کام کے لیے اس پاکستان میں استعمال کیا گیا ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اور خود علماء ایک رول ماڈل بنتے. یہ ہے دین، یہ ہے کردار، تو میں نے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی طبقہ اس سے بچا ہوا. ہاں الا ماشاء اللہ, ہر طبقے میں انفرادی طور پر نیک لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے, لیکن اوور آل مجموعی طور پر جو کیفیت ہے وہ یہی زوال ہی زوال. تو جرائم جو ہیں یہ کسی ایک طبقے کے نہیں ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس وقت جو صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سارا قصور ان کا ہے, ان کو اتار کر گھسیٹ کر نیچے لے آئیں تو سارے مسئلے قوم کے حل ہو جائیں گے, تو یہ حقائق سے چشم پوشی ہے. یہ خود بھی فریب کھانے والی بات ہے اور دوسروں کو بھی فریب دینے والی بات ہے. پوری قوم کی اصلاح جب تک نہیں ہوگی, اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کس چیز کی سزا ہے تو اس کا پھر تدارک کرنا ہوگا. سب سے پہلے میں بات کو مختصر کر رہا ہوں, قوم کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا, انفرادی طور پر بھی. اور انفرادی طور پر قبلہ درست کرنا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اب تک جو کوتاہی ہوئی بہت سے زندگی کے گوشوں میں اللہ اور رسول کے خلاف چلتے رہے, اب اس پر پشیمانی ہو, پروردگار سابقہ گناہوں پر بخش دے, ہم تیرے آگے رجوع کرتے ہیں, انا ہدنا الیک. اور اس کے بعد عزم مصمم ہو کہ آئندہ وہ اطیع اللہ و رسولہ والی زندگی گزارنی ہے. زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول اس کی اطاعت وہ سب سے مقدم ہوگی, باقی سب چیزیں اس کے تابع. یہ قبلہ درست کرنا ہو, افراد اپنا قبلہ درست کریں اور قوم اپنا قبلہ درست کرے, اجتماعی قبلہ. وہ اجتماعی قبلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس ملک میں اللہ کی عطا کردہ شریعت, وہ دین حق, وہ نظام مصطفیٰ, وہ نظام خلافت قائم کیا جائے جس کے بغیر ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی. دیکھیے دو جرائم اس وقت ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ایک سود ہے جو نہ صرف یہ ہے کہ قومی سطح پر اس کو فروغ دیا جا رہا ہے, انفرادی سطح پر بھی عوام کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سود خوری اس درجے عام ہے کہ اللہ ماشاءاللہ شاذی ہے کہ جو بچا ہوا. اور قرآن مجید میں یہ صاف کہہ دیا گیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر سود خوری سے باز نہیں آتے تو سن لو اللہ اور رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. پوری قوم اس وقت اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہے. اللہ اور رسول نے آپ کے خلاف ہمارے خلاف وار ڈکلیئر کی ہوئی ہے. جب تک سود سے باز نہیں آتے دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کی نصرت کیسے ہمارے شامل حال ہوگی؟ ہم تو اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہیں. اسی طریقے سے جب تک دین کو قائم نہیں کرتے, قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. جو بات یہود سے کہی گئی تھی, نصارہ سے کہی گئی تھی, وہ ہمارے لیے بھی ہے. جب تک تم اللہ کی عطا کردہ شریعت کو قائم نہیں کرتے اللہ کے ہاں تمہارا کوئی مقام نہیں, تمہارا کوئی موقف نہیں, اللہ تمہاری بات سننے کو تیار نہیں. جو شریعت اللہ نے عطا کی ہے, جو دین عطا کیا, جو نظام عدل اجتماعی عطا فرمایا, اس کو قائم ہی نہیں کیا ہوا, اور ساری دنیا کو میسج دے رہے ہو اپنے عمل سے, یہ 57 اسلامی ملک جو ہیں اپنے عمل سے زبان حال سے یہ میسج دے رہے ہیں کہ وہ نظام حق, وہ دین مصطفیٰ جن کے یہ پوری امت گن گاتی ہے, وہ آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے. وہ آج سے 1400 سال پہلے کے لیے تھا. اگر آج قابل عمل ہوتا تو آج مسلمانوں نے خود اپنے ہاں اس کو قائم و نافذ کیا ہوتا. گویا ہم دین کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. تو قومی قبلہ جو ہے درست تب ہوگا, اجتماعی ہمارا, جب اس دین کو قائم کرنے کے لیے ہم سر بکف محنت کریں, اس کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں, کمر بستہ ہو جائیں, انفرادی طور پر بھی اپنا قبلہ درست کریں اور دین کو قائم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں. چنانچہ وہ آیت میں نے آپ کو سنائی ہے سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اہل ایمان, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا مطلب ہوا؟ پہلے تو اپنے آپ کو حالت جنگ سے نکالو جو تم نے خود اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ قائم کی ہوئی. اور پھر اس رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے ایفرٹ کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مسلمان ہوتے ہوئے اگر تم باطل نظام پر قانع ہو کر بیٹھ گئے ہو تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اور یہ بات طے شدہ ہے، قرآن میں بھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا تھا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب اللہ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے، تمہارا پشت پناہ بن جائے، جب تمہیں اللہ کی حمایت حاصل ہو جائے تو کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ قرآن اور حدیث سے تو یہی راستہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو اور رسول کو مانتے ہیں، ہم اللہ اور رسول کی ماننے لگ جائیں، صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، تو اللہ کی مدد آئے گی، اس کی رحمت بھی شامل حال ہوگی، اور پھر وہ کائنات کی عظیم ترین قوت ہے، امریکہ کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے، جب اس کی مدد حاصل ہو جائے گی تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ راستہ ہے جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات تک یہاں پر ہمارے سامنے واضح فرما دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔